بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمد و شکر و ثنا اس خدائے غفور و رحیم کے نام کے جس نے اپنے فضل کرم کو اپنے خاص بندوں سے مخصوص نہیں کیا صرف، بلکہ تمام مخلوقات کو، تمام بندوں کو اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیریت عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ. آپ یہ پیام رحمان ہے جو براہ راست سرزمین قم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میں اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آج کل ہماری گفتگو سورہ مبارکہ مسد کے سلسلے میں ہے. 111ویں منزل پر یہ سلسلہ ہے ہماری گفتگو کا. ایک قرآنی گفتگو ہوتی ہے اور جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہماری قرآنی بصیرت ہے، قرآن کے بارے میں جو معلومات ہماری جس حد پر ہونی چاہیے اس سے آہستہ آہستہ نزدیک ہوں اس منزل سے، اور مستقل یہ کوشش رہے اور یہ سائی ہماری طرف سے جاری رہے کہ اپنی معلومات کو قرآن کریم کے سلسلے میں بڑھاتے رہیں مستقل. آئیے اس سے پہلے کہ ہم سورہ مبارکہ مسد کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں، اپنے پروگرام کو نورانی کرتے ہیں اور عطر معطر کرتے ہیں سورہ مبارکہ مسد کی آیات سے. ہم تلاوت سنیں گے مرحوم منشاوی کی زبانی، انشاءاللہ پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. سورہ مبارکہ مسد کے سلسلے میں جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا پچھلے پروگرام میں کیا تھا، اور اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں اپنے مہمان سے سنا اور اس کا موضوع اور ہدف کیا ہے. آج اس کے بعد کی گفتگو ہماری رہے گی، آیات پر نظر کرنے کی کوشش کریں گے. آج بھی الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ،
شکریہ تشریف لائے آج کے پروگرام میں. وہ ابتدائی گفتگو اس سورہ کے حوالے سے ہو چکی ہے، موضوع اس کا کیا ہے، ہدف کیا ہے، فضیلت، شان نزول، یہ سب بیان ہو چکا ہے پچھلے پروگرام میں. پہلی آیت کی توضیح بھی آپ نے ناظرین کی خدمت میں پیش کی. آج اگر اجازت دیں تو دوسری آیت سے شروع کرتے ہیں.
بسم اللہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اغنى عنہ ماله وما کسب، یہ دوسری آیت ہے. بسم اللہ،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علی آل اللہ واللعنۃ علی اعداء اللہ. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اسی طرح سے معزز و محترم ناظرین کی خدمت میں میں سلام عرض کرتا ہوں.
السلام.
دوسرے آیت کریمہ کے حوالے سے جو یہاں کے اوپر بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اغنى عنہ ماله وما کسب، کہ ابو لہب کو جو اس نے، جو اس کا مال تھا یا جو اس نے سامان جمع کیا تھا وہ اس کو بے نیاز نہیں کر سکا. اس کے بعد تیسری آیت کریمہ ہے، سیصل اللہ نارن ذات لہب، کہ وہ ان قریب ایک ایسی آگ میں داخل ہوگا کہ جو بھڑک رہی ہوگی، جو شعلہ ور ہوگی. اب یہاں کے اوپر جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ، اس کے پاس مال کافی تھا، یعنی وہ ایک دولت مند شخص تھا، ایک امیر آدمی تھا، اور اس نے اس اپنے مال و دولت کو نہ یہ کہ نیک راستے میں بلکہ برے راستے میں اس کو اس نے استعمال کیا، اس کو خرچ کیا. اور یہیں پہ نقطہ عرض کروں کہ مال و دولت ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مین نقطہ اس میں یہ ہے کہ انسان اس مال و دولت کو کہاں کے اوپر خرچ کرتا ہے.
صحیح، یہ ابو لہب کی بدبختی تھی کہ یہ مال اس کے کام نہیں ہے، ورنہ بہت سا مال ایسا ہوتا ہے کہ خود انسان کے کام آ سکتا ہے،
کام آ سکتا ہے. جیسا کہ خود مشہور ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دولت کے اسلام کے کام آئی اور اسلام کو ترقی ملی، پیش رفت ملی. تو مال خود بری چیز نہیں ہے، کیونکہ استعمال کہاں سے حاصل کر رہا ہے اور کہاں پہ اس کو خرچ کر رہا ہے. تو ایک نقطہ یہاں کے اوپر یہ تھا. اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے وہ اسی سے مربوط ہے، چونکہ اس دن میں عرض کرتا چلوں. ارشاد ہوتا ہے کہ سیصل اللہ نارن ذات، ان قریب وہ ایک ایسے آگ میں داخل ہوگا کہ جو بھڑکنے والی ہوگی. اچھا، ایسی آگ میں داخل ہونے کی پیشن کو قرآن مجید کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا کام یہ تھا ابو لہب کا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بغض و کینے و عداوت کی آگ بھڑکاتا رہتا تھا، ان کی توہین کرتا رہتا تھا، ان کی تحقیر کرتا رہتا تھا، اور مختلف طرح سے لوگوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی آگ بھڑکاتا تھا. تو دنیا میں اس کا کام یہ تھا کہ آگ بھڑکاتا تھا، تو اللہ نے قیامت میں بھی اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا انتظام کیا ہے.
جیسے کو تیسا.
جی گویا کہ تجسم اعمال کی بحث ہے یہاں کے اوپر, کہ جیسا جیسا عمل یہاں پہ کیا ہے ویسا وہاں کے اوپر, وہ وہاں کے اوپر دیکھے گا. لیکن بعض مفسرین نے یہاں کے اوپر جو تفسیر بیان کی ہے وہ بیان کی ہے کہ صرف جو ہے وہ یہاں پہ جو بیان کیا گیا جس عذاب کو, وہ صرف دنیاوی عذاب مراد نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, بلکہ نہیں اخروی عذاب مراد نہیں بلکہ دنیا کا عذاب بھی مراد ہے. یعنی دنیا میں بھی اللہ نے اس کو معذب کیا, اس پر عذاب نازل کیا. اور اس کی تفصیل اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے بعد مشرکین لوٹ کے آتے ہیں تو ابو لہب نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی, تو ابو سفیان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ابو لہب یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا ہوا اس کا نتیجہ جنگ کا, تو وہ کہتا ہے کہ ہم جنگ میں شکست کھا گئے, ہم کو جو ہے وہ ناکامی سے ہم کنار ہوئے. کہا اس کی وجہ کیا تھی, کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کچھ ایسے سوار دیکھے زمین اور آسمان کے درمیان کہ جو محمد کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, مدد کرنے کے لیے آئے تھے, اور نتیجہ ہوا کہ ہم کو ناکامی حاصل ہوئی. تو وہیں کے اوپر ابو رافع جو جناب عباس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے غلام تھے, بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ سوار کوئی اور نہیں تھے بلکہ اللہ کے فرشتے تھے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے. تو ملتا ہے کہ اس بات کے اوپر ابو لہب اتنا ناراض ہوتا ہے, اتنا غضبناک ہوتا ہے کہ اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد جو ہے وہ ابو رافع کو ایک تماچا لگاتا ہے, تماچے لگانے کے بعد اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیتا ہے اور خوب اذیت کرتا ہے, خوب ان کو جو ہے چوٹ پہنچاتا ہے. تو وہیں کے اوپر جناب عباس کی زوجہ تشریف فرما جن کا نام الفضل ہے, وہ اٹھتے ہیں, ایک ڈنڈا اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد ابو لہب کے سر پہ مارتے ہیں. کہا تو ایک تنہا آدمی کو, ایک جو ہے وہ غریب آدمی کو, ایک بیچارے آدمی کو تنہا پا کر تو اس کو اذیت کر رہا ہے, اس کو سر پہ ایسا مارتے ہیں کہ زمین پہ گر پڑتا ہے بولے. اور ملتا ہے کہ کچھ دن وہ اسی بیماری کی حالت میں رہتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور ہاں آخر میں حالت یہ ہوتی ہے جب آخری زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے کہ اس کی جسم سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے, لوگ اس کے مکے سے دور علاقے میں لے جا کے ڈال دیتے ہیں, وہاں اس کے جسم پر پانی ڈالتے ہیں تاکہ بدبو ختم ہو, تب بھی ختم نہیں ہوتی, یہاں تک کہ اس کے جسم کے اوپر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے, پتھر برسائے جاتے ہیں, اتنے پتھر برسائے جاتے ہیں کہ وہ پتھر ہی کے اندر دفن ہو جاتے ہیں, وہ اس کی قبر بن جاتی ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کے اوپر صرف جو ہے وہ آخرت کا عذاب مراد نہیں بلکہ دنیا میں بھی اللہ نے اس پر معذب کیا. میں ان باتوں کا جو نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر بھی عرض کروں کہ پروردگار نے وہ شخص کے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی, تحقیر کی تھی اور دشمنی میں مال خرچ کیا تھا, اس کو عبرت بنا دیا آئندہ والے زمانے کے, آئندہ آنے والے زمانے میں جو افراد آئیں گے ان کے لیے, کہ دیکھو جو ہمارے حبیب کی یا جو ہمارے مقدسات ہیں خصوصاً ہمارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کرتا ہے, جو اسلام کی دشمنی میں, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جو مال خرچ کرتا ہے, سرمایہ لگاتا ہے, ان کی تحقیر کرتا ہے, ان کی توہین کرتا ہے, تو دنیا میں بھی اسے ہم عذاب دیتے ہیں, وہاں جو عذاب دیں گے وہ دیں گے.
صحیح.
تو لہٰذا ان لوگوں کی یہاں آنکھ کھلنی چاہیے کہ جو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, جنہوں نے یہ توہین کرنا چاہتے ہیں. میں نے خبر سنی نہیں کہ جس نے توہین کی تھی حضور کی کہ اس کو شارٹ لگتا ہے لائٹ کا اور وہ کالے شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور کوئلے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ خبر صحیح ہو لیکن ہوا نہیں, تو اللہ چاہے گا تو اس کا ہوگا, یعنی جو, کیونکہ اللہ نے قاعدہ بنا لیا کہ جو بھی میرے حبیب کی توہین کرے گا, کیونکہ میں نے سائٹ میں دیکھا, ہو سکتا ہے خبر صحیح ہو صحیح نہ ہو, لیکن بہرحال یہ مسلم بات ہے کہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جس نے کی ہے توہین کرے گا, اللہ یہاں بھی عذاب دے گا وہاں اور آخرت میں بھی اسے عذاب ملے گا.
صحیح. کچھ دیر کے لیے یہاں پہ گفتگو رکتی ہے. اس وقفے کے دوران ہم سنیں گے سورہ مبارک مسد کی آیات کی تلاوت ترجمے کے ہمراہ, انشاءاللہ پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ دل جو ہمارے ہیں ان پر بھی زنگ لگ جاتا ہے, بالکل اسی طریقے سے جیسے لوہا زنگ پکڑ لیتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, ان دلوں کو پھر سے کیسے جلا بخشی جائے, کیسے پھر سے صاف کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور ذکر موت کے ذریعے سے تلاوت قرآن کی جائے اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے تو دل پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں, پھر سے ان کو جلا ملتی ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہماری گفتگو سورہ مبارک مسد کے بارے میں ہے. ہمارے ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. یہ ایک بعد کی آیت میں ایک لفظ ملتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں ابو لہب کا نام آیا ہے اس سورہ میں, اس کی زوجہ کا نام نہیں ہے, اس کی بیوی کا نام نہیں ہے, وہ ایک ٹائٹل اس کو ملا ہے, آپ ایک لقب ملا ہے, حمالۃ الحطب. کیا مراد ہے اس سے؟
یہاں ظاہر سی بات ہے یہ سورہ ہی ایک فیملی کے مذمت میں نازل ہوا ہے کہ جس نے حق کے راستے کو چھوڑ کے باطل کا راستہ اختیار کیا, نہ کہ کی باطل کا راستہ اختیار کیا بلکہ حق کے راستے میں مختلف طرح سے رکاوٹیں ایجاد کی. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بدتر شکل ہے کہ ایک بار ہوتا ہے کہ آدمی خود حق پر نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک بار یہ ہوتا ہے کہ حق پر نہ ہوتے ہوئے حق والوں کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے, رکاوٹیں ایجاد کرتا ہے.
معاف کیجیے گا, یہیں پہ بیچ میں ابھی میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جیسے جو آپ نے ارشاد جو ابھی فرمایا اسی کی روشنی میں, دو چیزیں ہیں حق کے مقابلے میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ حق قبول نہیں کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ کہ کوئی مشکل بھی ایجاد نہیں کرتے ہیں حق کے لیے, حق کے راستے میں کوئی رکاوٹ ایجاد نہیں کرتے ہیں. تو حق ان سے آ کے فزیکلی لڑتا نہیں ہے,
بے شک
یہ ان کا مقابلہ نہیں کرتا ہے جسمانی طور پہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعاً آتے ہیں اور نہ تو حق کو قبول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رکاوٹیں بھی ایجاد کرتے ہیں, تب آتا ہے اسلام ان کا مقابلہ کرتا ہے, کہتا ہے کہ آپ باقاعدہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں. فزیکلی آتا, کبھی کبھی جنگ کی نوبت آ جاتی ہے. معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اور خود حضرت رسول کے زمانے میں, جن سے معاہدہ ہو گیا ہے, رکاوٹیں ایجاد نہیں کر رہے ہیں حق کے لیے, تو ٹھیک ہے آپ رہیں اپنے دین پر, ہم اپنے دین پر ہیں. لیکن جب رکاوٹ ایجاد کرنے کی بات آتی ہے, مشکل کھڑی کرتے ہیں, تب جا کے پھر جنگ ہوتی ہے.
بے شک ایسا ہی ہے, یقیناً ایسا ہی ہے, اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں اسلام کی جنگیں جو ہیں وہ حقیقت میں دفاع ہیں اپنا جی. بچا کے طور پہ, ورنہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ سب لوگ چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان آپس میں مل جل کے محبت و ہمدردی کے ساتھ زندگی گزاریں. بہت پہلے 3-4 سال پہلے میں جب حج کے موقع پہ گیا تھا, ایک صاحب مجھے ملے, بات آگے تو میں اس کا تکمیل کرتا چلوں اس گفتگو کو, تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آج دنیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ حق پر نہیں ہیں بلکہ وہ حق کے راستے میں رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں, نہ کہ رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں بلکہ وہ مختلف طرح سے برائیوں کو ترویج دینے کی کوشش کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں انٹرنیٹ دیکھیں, آج آپ مختلف چینلز دیکھیں, مختلف سائٹس دیکھیں, ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو بے ایمان سے خالی کیا جائے, جوانوں کو گمراہ کیا جائے, اس لیے جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے گندی سائٹیں یا گندے چینلز جو چلتے ہیں کہ جو واقعاً اخلاق سے دور چیز ہے, جو ہمارے جوانوں کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے سوائے نقصان کے اور کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں, دنیا میں کہیں بہت سے ایسے حادثات جو رونما ہوتے ہیں غیر اخلاقی, وہ انہی سائٹوں اور انہی چینلز کے نتیجے میں ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے کہ آج جو دنیا کے بہت سے ممالک ہیں اپنی اتنی ثروت اتنی دولت صرف اس لیے خرچ کریں تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکیں. اے کاش کہ وہ اپنی ان دولتوں کو, اپنی ان سرمایوں کو وہ خرچ کرتے لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں بات ہے, تو انہوں نے بڑے اچھی بات کہی تھی, اس لیے میں نے کہا کہ اصل وجہ ہے کہ وہ جو دوسری کنٹریز ہیں ان کی بنیاد ہی شر اور فساد کے اوپر ہے, صرف اس بنیاد پر ٹکی ہوئی ہے کہ جتنا وہ گمراہ کریں گے اتنا ہی ان کی حکومت میں دوام آئے گا, لہٰذا وہ ایسا کرتے ہیں. تو وہ جیسا کہ آپ نے کہا, حقیقت یہی ہے کہ اگر حق کے راستے میں رکاوٹ ایجاد نہیں کیا تو کبھی اسلام جو ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہے. اسلام تو آیا ہی ہے کہ لوگ حق پر رہیں, آپس میں مل جل کے زندگی گزاریں, لوگ ہدایت کے راستے پر رہیں, لوگ نیکی کے راستے پر رہیں, اور دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی اخروی زندگی بھی ساتھ.
یہ جو تصور, یعنی ایک جلدی سے ایک بات کہہ کے گزر جائیں آگے کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے, جو غالب آج کل آ گیا ہے ذہنوں پہ کہ جو ہمارے دین پہ نہیں ہے بس اس کو جینے کا بھی حق نہیں ہے, جو ہمارے مذہب پر نہیں ہے اس کو جینے کا بھی حق نہیں ہے, یہ تصور باطل ہے, یہ تصور باطل ہے.
اسلام کے خلاف
جی, اسلام کے خلاف ہے. حمالۃ الحطب سے کیا مراد جی؟ سوال یہ تھا.
یہاں پہ حمالۃ الحطب جس کے معنی لکڑی ڈھونے والی کے ہیں, جو لکڑی کو ڈھوتا ہے اس کے معنی ہیں, البتہ مبالغہ کے صیغہ ہے کہ جو بہت زیادہ لکڑی کو ڈھوتا ہے. تو یہاں مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں یہاں کے اوپر. ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ یہ جو ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی, وہ رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی, وہ ایسی ٹہنیاں اور ایسے شاخیں لے کے آتی تھی اپنے کاندھے کے اوپر جس میں کانٹے ہوتے تھے، اور ان کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیا کرتی تھی ان کو، تاکہ اذیت ہو، تاکہ وہ زخمی ہوں، اس لیے اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا ہے، ایک وجہ. دوسری وجہ جو بیان کی گئی وہ یہاں کے اوپر، وہ یہ کہ یہاں حمالۃ الحطب کنایہ اور اشارہ ہے چغل خوری کے لیے، اختلاف کے لیے،
اچھا
لڑانے کے لیے. تو یہاں کے اوپر جیسا کہ ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ لکڑی لگانا البتہ کہتے ہیں، یا آگ آگ لگا دی فلاں نے فلاں کے درمیان، فلاں فلاں کے درمیان، یا ایک مثل مشہور ہے فارسی میں کہ شاید اسی سے ہو، کہ میان دو کس جنگ چن آتش است، سخن چین بدبخت حیزم کش است. وہاں پہ باقاعدہ ہی حمالۃ الحطب کا ترجمہ کیا گیا ہے، اس کو میں بیان کروں، کہ دو لوگوں کے درمیان جنگ آگ کی طرح ہے. یعنی کیا کہ اگر اس کو کوئی بھڑکائے گا نہیں تو بھڑکے گی نہیں.
صحیح.
اس کے بعد آگے ہے کہ جو چغل خور ہوتا ہے، جو ایک بات دوسرے تک منتقل کرتا ہے، جو آگ لگاتا ہے، کہتے ہیں یہ بدبخت یہ حیزوں کش کی طرح ہے، حمالۃ الحطب کی طرح ہے، یہ لکڑی ڈھونے والے کی طرح ہے،
یہ ایندھن فراہم کرتا ہے،
ایندھن فراہم کرتا ہے کہ جتنا یہ آگ میں ایندھن ڈالتا رہے گا اتنی آگ بھڑکتی رہے گی، اتنا ہی اختلاف پیدا ہوتا رہے گا. البتہ یہاں پر میں بریکٹ میں عرض کروں کہ اسلام میں ہے کہ اگر دو لوگوں کے درمیان دوستی ڈالنے کے لیے، آپس میں پیار محبت پیدا کرنے، ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے تو جھوٹ بھی جائز ہے.
صحیح.
اور جہاں جھوٹ منع کیا اسلام نے، یعنی بدترین گناہ ہے جھوٹ، لیکن جہاں دو دل مل رہے ہوں، جہاں دو رشتہ دار مل رہے ہوں، جہاں دو بھائی مل رہے ہوں، دو قومیں مل رہی ہوں، دو انسان مل رہے ہوں، وہاں کوئی کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولو، یہ کہو کہ وہ تمہاری، اگرچہ وہ برائی کر رہا تھا فلاں شخص سے، مگر کہو کہ تمہاری تعریف کر رہا تھا، تمہاری تو اچھائیاں بیان کر رہا تھا، تو یہ جھوٹ نہیں ہے کہ جو دو دلوں کو ملا دے اسلام. تو ایک معنی یہ بیان کیے گئے ہیں. ایک تیسرے معنی میں عرض کروں جو بیان کیا گیا، وہ یہ کہ یہاں کے اوپر حمالۃ الحطب سے مراد بخل کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے ایک ایسے لکڑہارے سے کہ جو لکڑی کو ڈھوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے بیچارہ، فقیر ہوتا ہے، لکڑی کو ڈھوتا ہے اپنی زندگی چلانے کے لیے، اپنے معاش کو فراہم کرنے کے لیے. تو اس کے لیے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھی بیچاری جو ہے وہ اسی فقیر کی طرح ہے، اسی غریب کی طرح ہے، کہ جو ہوتے ہوئے بخل کر رہی ہو اللہ کی راہ میں، یا اللہ کی نہیں بلکہ عام لوگوں کے فلاح کے لیے، آپ لوگوں کو کے مدد کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں کر رہی بلکہ جمع کر رہی ہے، لہٰذا اس کو حمالۃ الحطب کہا گیا. البتہ اس میں جو بہترین تفسیر، وہی پہلی والی بہترین تفسیر معلوم ہوتی ہے کہ جو ٹہنیاں لے کے آتی تھی، خاردار شاخ لے کے آتی تھی، پچھاتی تھی. البتہ ان تمام معنوں کو بھی جم کیا جا سکتا ہے، اور تمام معنی بھی مراد لیے جا سکتے، اس میں کوئی قباحت نہیں.
صحیح. مجموعی طور پر اگر آیات کا جائزہ لیا جائے، خاص طور سے تیسری آیت مبارکہ سے، اس کے بعد اگر ہم ایک نظر کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے. یہاں پر ایک طرح کی پیشن گوئی ہے ابو لہب کے بارے میں اور اس کی بیوی کے بارے میں کہ یہ جہنمی ہیں، یعنی خود دنیا میں ان کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. اس سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ان سے، جسے کہتے ہیں مایوسی کی سی کیفیت ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ ایمان لانے پر قادر اب نہیں ہیں، جہنمی ہیں یہ، ان کو آتش جہنم دیکھنی ہے جا کر کے. اس بارے میں آپ سے توضیح چاہوں گا، اگر کچھ آپ توضیح رکھتے ہیں.
جی.
تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ آخر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، کہیں جائیے گا نہیں ناظرین، ابھی پیام رحمت جاری. بہت خوب، یہ کچھ توضیحات تھیں مزید سورہ مبارکہ مسد کے حوالے سے. سوال جو آیات پر ہم نظر کرتے ہیں پھر ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ یہیں پر ان کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ یہ انقریب جہنم کی آگ کو دیکھیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اب ان کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، ایمان نہیں لا سکتے ہیں، قادر نہیں ہے ایمان لانے پر.
جی، سب سے پہلے عرض کروں کہ اس سورہ میں ایک طرح کی پیشین گوئی پائی جاتی ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کے حوالے سے کہ وہ آخر تک ایمان نہیں لائیں گے. تو قرآن مجید کے اعجاز میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن نے مختلف پیشین گوئیاں کی ہیں جو حق ثابت ہوئی ہیں اور جو سچ ثابت ہوئی ہیں. ایک پیشین گوئی یہی ابو لہب کہ جو ایمان نہیں لایا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اپنی بعثت کا، اپنی نبوت کا، تو ملتا ہے کہ تین طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگ تھے جو واقعی ایمان لائے تھے، یعنی قلبی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی ایمان لائے تھے. کچھ وہ لوگ تھے کہ جو ظاہری طور پہ تو ایمان لے آئے تھے مگر واقعی اور حقیقی طور پر ایمان نہیں لائے تھے. کچھ ایسے لوگ، کم لوگ تھے، انہیں منافق کہا گیا. اکثریت مشرکین کے ایمان لے آئے تھے، لیکن ابو لہب اور ام جمیل اس کی بیوی، یہ وہ لوگ تھے کہ نہ جو نہ قلبی طور پر، نہ حقیقی طور پر ایمان لے آئے، اور نہ ظاہری طور پر ایمان لائے، اور آخر تک اسی پر باقی رہے، جیسا کہ یہاں کے اوپر قرآن نے بھی پیشین گوئی کی کہ وہ اسی طرح سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ پروردگار کے علم کے سلسلے میں سوال ہوتا ہے، پروردگار کو معلوم تھا کہ آخر تک یہ ایمان نہیں لائیں گے اور بے ایمان یہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو ایک طرح سے جبر کی بو آتی ہے کہ یہ مجبور تھے آخر تک
بے ایمان ہی رہیں
اور ایمان نہ لے آئیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ سوال یہاں کے اوپر اگر یہ اٹھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ اب ان کا کیا قصور تھا، جب اللہ کو علم تھا، اگر یہ ایمان لے آتے تو اس کا مطلب کہ اللہ کا علم جو جھیل ہو جاتا ماذا اللہ.
صحیح، جب ان کو جہنمی ایک بار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اللہ کی زبانی،
جی
تب ان کا کیا قصور ہے؟
جی یعنی آخر تک ایمان نہیں لے آئیں گے، مجبور ہیں گویا کہ، اور اگر ایمان لے آتے ہیں تو اللہ کا جہل لازم آتا ہے ماذا اللہ. تو اس کا راہ حل یہ ہے کہ گویا کہ یہاں کے بحث، یہ جو ہے مفصل بحث ہے، جبر کی بحث ہے، اور وہ ایک تفصیلی موضوع ہو سکتا ہے کسی پروگرام میں ہوا، اس پر گفتگو ہوئی بھی ہو، لیکن یہاں پہ میں مختصر طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پروردگار ہر شخص کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ یہ آئندہ ایمان لائے گا ایمان نہیں لائے گا، یہ اطاعت کرے گا یا معصیت کرے گا، مگر یہ اللہ کا علم ایک قید اور ایک شرط کے ساتھ ہے. وہ کیا قید ہے؟ وہ قید یہ ہے، اگر ہم خالی یہ لے لیں کہ اللہ علم رکھتا ہے تو ظاہر سی بات میں اگر اللہ کو علم ہے کہ ایمان لائے گا وہ، بعد میں ایمان نہیں لاتا تو یہ کوئی جہل ہو جائے گا، لیکن ایک قید و شرط کے ساتھ ہے اللہ کا علم. وہ قید کیا ہے؟ اللہ ہر شخص کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ یہ ایمان لائے گا یا ایمان نہیں لائے گا، یا ایمان پر باقی رہے گا،
اس کا انجام کیا ہوگا، باقی
انجام کیا ہوگا، یا اطاعت کرے گا یا معصیت کرے گا اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ. یعنی ہر شخص جو ہے وہ کے بارے میں علم ہے اللہ کو، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس کا ارادہ اور اختیار دخیل ہے. اب ابو لہب اور ام جمیل بھی اسی طرح سے، اللہ کو علم تھا مگر اسے علم تھا کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان نہیں لائیں، یعنی ارادہ بھی ہوگا اختیار بھی ہوگا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں.
وہاں کوئی زبردستی ایسی نہیں تھی، ہدایت کے اسباب فراہم کیے گئے ہیں، ان کو آیات الہی سنائی گئی ہیں، ان کو پیغام اسلامی دیا گیا ہے، ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، خود اپنے اختیار سے انہوں نے قبول نہیں کیا، دل نہیں چاہا ان کو.
تو یہاں بھی ایسا مسئلہ پیش آیا وہاں کے اوپر، ہم اگر اس صفت اور اس قید کا اضافہ کر لیں کہ اللہ علم رکھتا ہر چیز کا، مگر انسان کے بارے میں تو کہیں گے انسان کے ارادے اور اختیار اور انتخاب کے ساتھ، تو پھر یہ جبر کا مسئلہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ اگر یہ اصل جبر ہے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں کہ ہم انا ہدیناہ السبیل اما کافر اما شکورا،
اما شاکر و اما کفورا،
پہلے شاکر و کفورا. یہ خود بتا رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کر دی، اب چاہے وہ شاکر بندہ ہو جائے کفران نعمت کر، یعنی اختیار دیا ہے. یہ خود ہمارا ضمیر، جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم کوئی معصیت کرتے ہیں، جب کوئی گناہ کرتے ہیں، جب کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو ہمارا ضمیر ہمیں اندر سے جھنجھوڑتا ہے، ہماری سرزنش کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر مجبور ہوتے، جہاں جبر ہوتا ہے، جہاں مجبوری ہوتی وہاں سرزنش کے معنی نہیں ہے، وہاں ملامت نہیں ہونی چاہیے، بھائی مجبور تھا اس لیے کام کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبر نہیں پایا جاتا، اور جہاں بھی ایسی گفتگو ہے وہاں بھی یہ کہا جائے اللہ کو علم ہے مگر ہمارے ارادے اور اختیار کے ساتھ.
صحیح
جی،
حق کے مقابلے میں رہنا ہے، باقاعدہ کچھ افراد کی ہٹ دھرمی ہوتی ہے اتنی خطرناک حد تک، جس کی ایک مثال یہاں بھی ہے، اس حد تک ہٹ دھرم رہے اور ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہے، ضد ان کے اندر برقرار رہی کہ حق کو مجھے قبول نہیں کرنا ہے، ابو لہب بھی اور اس کی بیوی کو بھی، اور یہ اس حد تک تھا کہ یہیں پر ان کے جہنمی ہونے کا اعلان کر دیا گیا دنیا میں ان کے مرنے سے پہلے ہی. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس حد تک آدمی گر جائے، اتنی ہٹ دھرمی اس کے اندر آ جائے، اتنی ضد پیدا ہو جائے اس کے اندر کہ وہ حق کو کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟
بہت اہم اور بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اور آج کی ضرورت کے اعتبار سے بھی، وہ اس لیے کہ ابھی تو ابو لہب کے مسئلے کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ نے اچھا سوال کیا، کیا وجہ تھی جو ہٹ دھرمی اس کے اندر یہ پیدا ہوئی، اور یہ ایک طرح کا تعصب کیوں اس کے اندر پیدا ہوا کہ مجھے نہ ایمان لانا ہے، نہیں کہ ایمان نہیں لانا ہے، بلکہ جو ایمان لائیں گے ان کے راستے میں مجھے
مقابلہ کرنا ہے
ان کا باقاعدہ بیٹھ کے. اس کی ایک اہم وجہ بصیرت کا نہ ہونا ہے انسان کے اندر،
بصیرت کا نہ ہونا.
اب خود ایک بصیرت
کریں گے اس کی، بصیرت کیا چیز ہے؟
ہاں بصیرت کیا، اس کی میں یقین وضاحت کروں گا. اب بصیرت کیا ہے؟ دیکھیں بصیرت خاص طور سے ہر زمانے میں ایک اہم ضرورت ہے انسان کی، خاص طور سے اس زمانے میں کہ جب ہر چیز بہت پیچیدہ ہو گئی ہے،
حق اور نا حق کا ذرا فیصلہ کرنا اس کے
فیصلہ
درمیان
کرنا
سخت
بہت
ہے.
پیچیدہ ہو گیا ہے کہ آپ جو بھی کتاب اٹھائیے، جو بھی جو ہے وہ سائٹ کھولیے، تو آپ اگر کسی چیز کو حق کی تلاش کرنا چاہیے تو اتنا پیچیدہ، اتنا سخت بنا دیا گیا ہے، اتنا باطل جو ہے وہ حق کے ساتھ ملا دیا گیا، مشتبہ کر دیا گیا ہے کہ اگر انسان کے اندر بصیرت نہ ہو تو ممکن ہے کہ اکثر جگہ اس کے پیروں میں لغزش پیدا ہو جائے.
صحیح. آج کل تو ایک خاص طریقہ کار جو اپنایا گیا ہے، عام طور پر اپنایا جاتا ہے، وہ یہ کہ شہد میں زہر ملاتے ہیں، شہد کا استعمال کرتے ہیں، اسی میں بیچ میں باطل کا کچھ زہر،
جی
کہ
جی
اگر انسان اس کو کھائے استعمال کرے تو اسے پتہ بھی نہ چلے.
جی
یہاں
یقیناً
پر
ایسا ہی ہے. اور جب اگر بصیرت ہو پھر انسان جو ہے وہ ایسے جگہوں پر اپنے کو محفوظ رکھ سکتا. بصیرت کیا ہے؟ بصیرت در حقیقت وہ انسان کا باطنی شعور، ادراک اور سینس ہے کہ جو انسان کو یہ قدرت عطا کرتا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں، وہ حق اور باطل میں تشخیص پیدا کرے، وہ اس کے اندر فرقان پیدا ہو جائے کہ کہاں کے اوپر حق کیا ہے، کہاں کے اوپر باطل کیا ہے، اور
ان
یہ
کے
واقعی
درمیان فرق کر سکتا ہے.
فرق کر سکتا ہے، اس کے اندر تشخیص کی صلاحیت پیدا، قدرت پیدا ہو جاتی ہے بصیرت کی وجہ سے. اس لیے قرآن نے بھی اس پہ بڑی تاکید کی ہے، تاریخ میں بھی بڑا اس کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ جو لوگ جن کے اندر بصیرت نہیں ہوئی وہ کس طرح سے جو ہے وہ امام وقت کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے. اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مذہب اہل بیت کے ماننے کے جو مذہب حق پر ہیں ان کے لیے کس طرح سے جو ہے پیچیدگیاں ایجاد کی جا رہی ہیں. یہاں کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ خود آپس میں جو ہے اس طرح اختلافات، آپس میں اس طرح سے مسائل، کچھ اخباریت کو جو ہے وہ کسے کہتے ہیں کہ ترقی دے رہے ہیں اور اس کا بول بالا ہو رہا ہے، کچھ جو ہے مہدویت کے نام پہ، امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر جو ہے وہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں خاص طور سے جوان، ان کو گمراہ کرنے کی
یعنی
کوشش کی جا
عنوان
رہی.
بہت خوبصورت ہے، مہدویت، اخباریت،
جی جی
احادیث سے متعلق ہے، مہدویت سے متعلق ہے،
جی جی
لیکن وہ منحرف عقائد اور منحرف افکار ذہنوں میں ڈالے جا رہے ہیں
اب
اس
یہاں
عنوان
کے
پر.
اوپر انسان کے اندر بصیرت ہو تو پھر جو ہے انسان اپنے کو گمراہیوں سے محفوظ رکھ سکتا. اب میں چاہوں گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون
یہ
سے
اور زیادہ
اسباب
اہم
ہیں
سوال ہے.
کہ جو انسان
صحیح.
کو بابصیرت بناتے ہیں،
انسان کے اندر
بصیرت پیدا کرتے ہیں، انسان کے دل کی آنکھ کھلتی ہے، انسان کی جو دل کی جو روشنائی ہے، جو نور ہے،
اس میں اضافہ ہوتا
اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اس کے اسباب بیان کرو تاکہ ہم دیکھیں کہ اگر نہیں ہے تو اسباب پیدا کریں تاکہ جو ہے وہ یہ بصیرت ہمارے اندر پیدا ہو، اگر نہیں ہے تو پیدا ہو، اگر پیدا اگر ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے.
صحیح.
ایک تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی
سب سے
طرف سے
پہلی
توفیق
چیز.
سب سے پہلی چیز. اس لیے دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی دعا کی، جناب شعیب علیہ السلام کی زبان سے دعا، وما توفیق الا باللہ، میری توفیق صرف خدا کی طرف سے. تو لہٰذا بصیرت کے لیے بھی سب سے اہم چیز توفیق ہے، جیسا کہ میں روایت بھی دیکھ رہا تھا حضرت علیہ السلام روایت، لا ينفع اجتہاد بغیر توفیق، یعنی کوئی بھی کوشش فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو.
کوئی بھی
کوشش
صحیح
اسی
کوشش
وقت
اپنے
فائدہ
انجام
پہنچائے
کو
گی جب اللہ
پہنچتی
کی
ہے.
توفیق ہو.
صحیح.
دوسری طرف سے کہ توفیق بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے انسان میں جب وہ کوشش کرے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ اگر توفیق دے گا تو میں یہ کروں گا، دوسری
توفیق بیٹھے بیٹھا ہی نہیں ملتی،
نہیں ہوتی. اس لیے دوسری حدیثوں میں کہ اگر انسان بغیر کوشش کے توفیق طلب کرتا ہے تو یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کا مسخرہ اڑانا ہے، معاذ اللہ. دونوں، یعنی اجتہاد، اگر توفیق چاہیے تو کوشش کرنا ہے، اور کوشش بھی اسی وقت نفع بخش ہوگی، پائے تکمیل تک پہنچے گی جب کوشش انسان کرے دونوں طرف سے. دوسری چیز غور و فکر ہے، انسان غور و فکر سے کام لے، صرف یہ نہیں کہ بس جس سے جو بات سنی اس پر عمل کرنے لگے.
اس پہ بہت تاکید ہے قرآن کریم کی،
بہت بہت زیادہ
غور
تاکید.
کرو، بیٹھ کے سوچو، تدبر
بہت
کرو،
بہت ہی زیادہ
کرو
تاکید.
آیات پر غور و فکر کرو، بجائے اس کے کہ ادھر تم اپنا ذہن کھپاؤ، ایک آیت کو لے لو، اس پر بیٹھ کے غور کرو.
یقیناً بہت بہت ہی زیادہ تاکید، جسے سورہ قاف کی آیت نمبر 6 میں ملتا ہے، جسے غور و فکر کے لیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، غور سے نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کیسے ہم نے ان کے اوپر بنایا، وزیناہا وما لہا من فروج، ہم نے اس کو زینت بخشی ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، والارض مددنا، زمین کے اشارہ ہے، پھر پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے، وہ کہتا ہے تبصرتوں و ذکر لکل عبد منیب، یہ جو نشانیاں ہیں ہماری اس میں غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، بصیرت بڑھتی ہے انسان کی، انسان میں ذکر بڑھتا ہے انسان کا، کس انسان میں، کہ جو ایسا بندہ ہو جو اللہ کی طرف توجہ
صحیح.
کرتا
تو
ہو.
دو چیزیں، ایک تو یہ کہ توفیق اللہ کی بصیرت میں مؤثر ہے، دوسرے یہ کہ خود غور و فکر کرنا.
غور و فکر کرنا
صحیح.
بے
کچھ
شک.
دیر کے لیے یہاں پہ گفتگو رکتی ہے، ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں آپ کے پاس. خوبصورت آواز میں، ویسے مجھے صرف عربی سمجھ میں آ رہی تھی، یا مصطفیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، ذکر نبی تھا جو یقیناً ذکر الہی کا مزہ دیتا ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر بھی اس میں پوشیدہ ہے. بیچ میں تھوڑا بہت مجھے سمجھ میں آ رہا تھا، عربی کے علاوہ میں کچھ نہیں سمجھ سکا، لیکن ایک خوبصورت چیز تھی اور ایک طرح سے تازگی عطا کی اس نے ہمارے پروگرام کو. مولانا، 3 منٹ ہمارے پاس ہیں. بصیرت کے بارے میں ہماری گفتگو ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتے
جی،
ہیں.
تو میں نے دو اسباب بیان کیے، ایک تو اللہ کی طرف سے توفیق ہے، دوسرے غور و فکر ہے، تیسرے ہے عبرت، انسان عبرت حاصل کرے. خود یہ ابو لہب کا واقعہ عبرت ہے واقعا سب تمام انسانوں کے لیے، کہ جو اس کے اندر خاص تعصب تھا، بیجا تعصب کی بھی مذمت کی اسلام نے، عبرت حاصل کی. اس لیے قرآن مجید متعدد آیت ہے، فاعتبروا الیا اولی الابصار، یا جناب یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کی قصے میں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے عبرت ہے. عبرت کے لیے ضروری انسان غور و فکر کرے، غیر فکر غور و فکر کرے گا تو عبرت حاصل ہوگی، عبرت حاصل ہوگی تو انسان میں بصیرت پیدا ہوگی. یہ حدیث کی روشنی. اس کے بعد تقویٰ ہے کہ جو انسان میں بصیرت پیدا کرتا ہے. پانچویں چیز یاد خدا ہے کہ جو انسان کے اندر بصیرت میں اضافہ کرتی ہے. ارشاد ہوتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جب صاحبان ایمان جو اہل تقویٰ ہیں، کہ جب شیطان کا ایک گروہ ان سے مس ہوتا ہے، انہیں وسوسہ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو یاد خدا میں پڑ جاتے ہیں اور یاد خدا کے ذریعے ان کے اندر بصیرت پیدا ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہے، زہد ہے، اخلاص ہے، خواہشات نفس سے دوری ہے، اور رزق حلال ہے، دینداری ہے، دین پر عمل ہے، شریعت پر عمل ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتی ہیں. البتہ جہاں بصیرت کے اسباب پر توجہ ضروری ہے، وہیں وہ چیزیں کہ جو معنی بنتی ہیں بصیرت،
سب سے بڑی رکاوٹ جو بصیرت میں ہے وہ،
ہاں اس کو بیان کرنا چاہوں. ایک تو ایک خواہشات نفس کی،
خود خواہشات،
خواہشات نفس ہیں. دوسرے دنیا پرستی ہے، تیسرے تعصب ہے، چوتھے گناہ ہے، پانچویں غفلت ہے کہ جو انسان کو کیا کہتے ہیں کہ بصیرت سے دور رکھتی ہے. البتہ چاہے وہ بصیرت کے موانع ہو یا بصیرت کے اسباب، ان سب میں انسان کے گھر کا، گھرانے کا، خاندان کا، مدرسے کا، اسکول کا، ان سب کا بہت اہم رول ہے.
صحیح.
نہیں معلوم ٹائم میرا ختم ہو گیا،
مجھے بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی کہ ختم ہو چکا ہے، اس سے زیادہ وقت میں آج گنجائش نہیں ہے. میں شکر
اچھا
گزار
اچھا
ہوں. بہرحال ایک اچھی گفتگو تھی، سورہ مبارکہ مسجد کے حوالے سے میرے لیے مفید تھی، یقیناً ناظرین کے لیے بھی مفید رہی ہوگی. حسنی صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم ایک نئے سورے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو، جس کی نظر زلزلہ عالم افکار. اللہم عجل لولیک الفرج.